نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين آمین یا رب العالمین. سورہ مائدہ کی جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے اگرچہ اجمالی طور پر اس کا بیان ہمارے گزشتہ درس میں ہو چکا ہے لیکن آج اس پر ذرا تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیہ مبارکہ کا پس منظر کیا ہے یا جسے ہم کہیں گے قرآنی تفسیری اصطلاح میں اس کا شان نزول کیا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ شراب کی حرمت جو ہے قرآن مجید میں درجہ بدرجہ ہوئی، ایک دم اس کو بند نہیں کیا گیا بلکہ ابتدا میں صرف ایک اصولی ہدایت دے دی گئی، اور وہ بھی اصل میں سمجھ لیجئے کہ جو تعلیم ایمان کی اور تقویٰ کی اس سے پہلے صحابہ کرام کو مل چکی تھی اس کے فطری تقاضے کے طور پر بعض سوالات پیدا ہوئے. ان کی اپنی طبیعت اب ابا کر رہی تھی ان چیزوں سے کہ جو فی الواقع تو غلط تھیں، خراب تھیں، لیکن ابھی ان کی حرمت کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، لہذا وہ سوال کرتے تھے. یسالونک عن الخمر والمیسر، اب یہ خود سوال جو ہے بتا رہا ہے کہ ان کے اندر، ان میں سے بہت سے لوگوں کے اندر یہ تشویش پیدا ہو چکی تھی کہ یہ شراب تو اچھی شے نہیں ہے. یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ کا پہلو ہے، ہاں لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں، تھوڑی سی پی لینے سے انسان میں چستی آ جاتی ہے، اس کی ہمت بن جاتی ہے، وہ کوئی ڈپریشن سے نکل آتا ہے، تو یہ فوائد اس کے ہیں. تو فرمایا کہ اس کے اندر اس میں یقیناً منافع للناس بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں چیزوں میں جو گناہ کا پہلو ہے وہ ان کے نفع کے پہلو سے بہت بڑھ کر، بس یہاں بات روکتی دینا. تو اصول ہدایت تو آ گئی، اگرچہ ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا کہ مت پیو حرام ہے، یہ دیکھا گیا. ایک بات کا اندازہ البتہ ہو گیا کہ مکروہ شے ہے، ناپسندیدہ شے ہے، پسندیدہ چیز تو نہیں. اس لیے جن کے اندر ایمان اور تقویٰ کے حس جو ہے وہ بیدار ہو چکی تھی وہ اسی وقت قائم ہو گئے. کچھ اور لوگ تھے جو اس وقت قائم تو نہیں ہوئے، دیکھتے رہے، ابھی حرمت کا حکم تو نہیں آیا. پھر آیت نازل ہوئی ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم نشے سے واپس آ جاؤ اور جو تم کہو اسے واقعی سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. نشے کی حالت میں تو پتہ نہیں آدمی کیا بکواس کر دیتا. اب اس سے مزید تقویت حاصل ہو گئی ان حضرات کو جنہوں پہلے بھی تشویش تھی، تو بہت سے مزید لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی. پھر آخری حکم آیا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں، رجس بھی کہا گیا، عمل شیطان بھی کہا گیا، فاجتنبو ہو، باز آ جاؤ، حل ہم تو منتا ہوں، باز آتے ہو کہ نہیں، یعنی اب تک تو تمہیں باز آ جانا چاہیے تھا، اب بھی اگر باز نہیں آتے تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے پھر یہ حدود سے تجاوز ہو جائے گا، پھر تو یہ گویا کہ سرکشی ہوگی، اللہ کے احکام سے بغاوت ہوگی. اس پس منظر میں اصل میں ایک شدید تشویش پیدا ہوئی صحابہ کرام کو، جو پیتے چلے آ رہے تھے، ساری عمر ہو گئی تھی. اب فرض کیجیے ایک شخص 60 برس کا ہے اور شراب پیتا رہا ہے ساری عمر، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیسے آج کے مغربی معاشرے میں پینے کی اصل چیز تو شراب ہے، پانی تو اصل میں دھونے وونے غسل کرنے کے کام آنے والی بات ہے، برتن دھو لو، جسم کو دھو لو، صاف کر لو، غسل کر لو، یہ دھونا جو ہے کپڑے دھو لو، لیکن یہ کہ اصل میں پینے کی شے وہ تو شراب ہے۔ یہی معاملہ عرب میں تھا، کھانے کے ساتھ ان کے شراب جو ہے وہ ایک مستقل، جیسے ہم کہتے ہیں روٹی پانی، وہاں جو ہے وہ اس کے ساتھ روٹی کے ساتھ شراب، یہ ہو رہا گویا کہ ایک معمول تھا۔ تو جب یہ اسٹرانگ الفاظ آئے رجس من عمل شیطان، گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، تو اب تشویش پیدا ہوئی کہ ہمیں تو اتنا عرصہ ہو گیا پیتے ہوئے، تو ہمارے تو جسم کے ایک ایک خلیے میں، ایک ایک سیل کے اندر جو ہے یہ نجاست پہنچ چکی، اب ہمارے لیے نجات کیسے ممکن ہوگی؟ اس پر اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح پر کاربند رہے ہیں اور جس چیز کی حرمت کا حکم آ گیا اس سے رک گئے ہیں، البتہ جس چیز کی حرمت کا حکم ابھی نہیں آیا، چاہے وہ مکروہ شے تھی چاہے وہ ناپسندیدہ تھی، اس میں وہ ملوث رہے ہیں، لیکن جیسے ہی حکم آیا باز آ گئے، تو انہوں نے اس سے پہلے جو کھایا پیا اس پر کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہوگا اللہ تعالی کی طرف سے ان لوگوں سے کہ جو ایمان اور عمل صالح کی جنرل روش کے اوپر جو ہے گامزن رہے۔ اذام التقوا وعملوا وعملوا الصالحات، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیے رکھا اور ایمان اور عمل صالح کی راہ پر گامزن رہے، شاہراہ پر چلتے رہے، ثم التقوا وعملوا، پھر ان کے اندر تقوی اور بڑھا، مزید انہوں نے تقوی میں ترقی کی اور وہ ایمان کے مقام پر فائز ہو گئے، یقین والے ایمان کے مقام پر فائز ہو گئے۔ ثم التقوا، پھر اور تقوی میں ان کے اضافہ ہوا، اس راہ میں اور پیش قدمی کی، اور اس کے بعد یہ کہ ثم التقوا واحسنوا، پھر وہ مقام احسان پر فائز ہو گئے۔ اس اعتبار سے اب اس آیت کا ایک حاصل جو ہے وہ سیاق اور سباق اور پس منظر کے اعتبار سے تو وہ تو اتنا ہی ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ یہ ایک روش ہے، جو لوگ اس روش پر چل رہے، ایمان عمل صالح پھر ایمان میں اضافہ پھر اور عمل صالح پھر اور ایمان پھر اور اضافہ پھر ایمان، یہ ایک روش ہے، اور اس کے لیے مطلب جب استعمال کر رہا ہوں سلوک، جو سالک ہے اس راستے پر چل رہے ہیں تو ان کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے وہ کیا کر چکے۔ چنانچہ سود کے بارے میں بھی جب حکم آیا تو یہ تھا وہ لہو ما صرف، اب جو کچھ پہلے کھایا پیا جا چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے، اب اس کا یہ نہیں ہوگا پچھلا حساب دو سارا تم نے ساری عمر میں کتنا سود کھایا ہے یا کتنا سودا سودی کاروبار کیا، آج توبہ کرو پچھلا حساب اللہ صاف کر دے گا۔ یہی معاملہ ہو گیا تھا تحویل قبلہ پر کہ 16 مہینے تک حضور کے حکم کے تحت صحابہ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہجرت کے بعد، اب ہجرت سے پہلے جب تک آپ مکے میں تھے تو وہاں نظری طور پر یہ ممکن تھا کہ بیک وقت کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو، آپ کعبے کی جنوبی دیوار جو ہے یہ جو اہم ترین حصہ ہے کعبے کا جن میں ایک جو کونا ہے اس میں تو حجر اسود لگا ہوا ہے، دوسرا کونا وہ جسے رکن یمانی کہتے ہیں، اور انہی دونوں کے مابین خاص طور پر اس دعا کی تلقین ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار، باقی آپ باقی اور تین جوانب جو ہیں تین اطراف جو ہیں اس جو طواف آپ کر رہے ہیں اس کے اس میں آپ جو چاہیں دعا مانگیں، یہاں یہ دعا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اب اگر کوئی شخص کھڑا آگے ہوتا تھا تو اس کے سامنے کعبہ تو ہے ہی ہے لیکن عین اسی سیدھ میں بیت المقدس بھی تھا، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں استقبال القبلتین، دو قبلوں کا رخ کر دینا، ایک ہی یوں سمجھیے کہ ایک تیر میں دو شکار، آپ نے رخ کیا ہے اور آپ کے سامنے کعبہ بھی ہے اور مسجد اقصی بھی ہے، یوم شرم بھی ہے، مدینے میں آ کر ایسا ممکن نہیں تھا، مدینہ درمیان میں ہے، بیت المقدس شمال میں ہے اور مکہ جنوب میں ہے، اب آپ مکے کو فیض کریں گے تو ظاہر بات ہے پشت ہوگی بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کو فیض کریں گے تو پشت ہوگی کعبے کی طرف، لیکن بہرحال پہلا فیصلہ یہی تھا، اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ آیا یہ کسی وحی خفی کی بنیاد پر تھا یا حضور کا اپنا اجتہاد تھا واللہ اعلم، لیکن حضور کا حکم تھا اور عذر رک کر کے نماز پڑھی گئی، لیکن حضور کو خود بھی تشویش رہی کہ یہ اصل کعبہ جو ہے قبلہ وہ تو کعبہ ہے، پہلا قبلہ ہے حضرت ابراہیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلی مسجد تو تعمیر جو ہوئی ہے روح عرضی پر لوگوں کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرے وہ تو مکے میں تھی، اس اعتبار سے اصل قبلہ وہ ہے، تو کب وہ حکم آتا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تو اس اعتبار سے حضور کو بھی تشویش تھی، انتظار تھا کہ کب تحویل قبلہ کا حکم آئے اور میں اپنا رخ پھیر دوں، وہ جب آیا آپ نے رخ پھیر دیا، اب یہ تشویش پیدا ہو گئی، اور ظاہر بات ہے کہ وہاں ایک ایلیمنٹ یہود کا ایسا تھا جنہوں نے اس سچویشن کو ایکسپلوائٹ کیا، یہ کیسا دین ہوا جس کا قبلہ ہی معین نہیں ہے، پہلے یہ شمال کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور اب جنوب کی طرف، یہ کیسے نبی ہیں جن کا قبلہ ہی معین نہیں؟ تو اس سے ظاہر بات ہے جو مسلمانوں میں بھی تشویش پیدا ہوئی، اور خاص طور پر سادہ نو سادہ طبیعت کے مسلمان، اور ان کو ظاہر بات ہے یہ بھی معلوم تھا کہ نماز تو اہم ترین عبادت ہے، اصلات و اماد الدین، اب اگر اصل قبلہ یہ ہے تو گویا کہ وہ جو ہم نے نمازیں پڑھی وہ تو غلط ہو گئی، ان نمازوں کا اب کیا ہوگا، اور جو اسی دوران میں فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا؟ تو وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ آیات نازل ہوئی تھی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان تھا، آزمائش تھی، دو امتحان لے لیے اللہ نے، مدینے میں آ کر جن لوگوں کو آبائی اور قومی محبت تھی کعبے کے ساتھ ان کا امتحان ہو گیا کہ آیا رسول کا حکم یہ جو ہے بالا تر رہے گا یا اپنی آبائی اور قبائلی اور روایتی جو محبتیں ہیں وہ بالا تک رہیں گی، تو مسلمانوں نے ثابت کر دیا کہ رسول کا حکم بالا تر ہے، رسول کا حکم آیا اور پش جو ہے وہ کعبے کی طرف ہو گئی، تو ان کا امتحان ہو گیا، چنانچہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ، یہ تو ہم نے ایک امتحان بنایا تھا کہ ہم دیکھیں کون ہیں وہ لوگ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں اور وہ ان سے علیحدہ ہو جائیں کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے واپس لوٹ جائیں گے، یہ کیا ہوا، ہمارا تو آبائی قبلہ، ہمارا آبائی جو جگہ ہے مرکز ہے وہ تو کعبہ ہے، کعبہ کی طرف ہم پشت کر کے نماز پڑھیں گے، ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا، معلوم ہوا کہ ایمان ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، تو اسی پر فرمایا کہ اس وقت وہ حکم تھا تم نے اس کی پیروی کی، اب یہ حکم ہے اس کی پیروی کر رہے ہو تو وہ بھی ٹھیک تھا، یہ بھی ٹھیک، اصل سے حکم ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جو ایک جو مذہبی ذہن بن جاتا ہے اور اس میں حساسیت اگر زیادہ ہو، وہ نیکی کا جذبہ اگر زیادہ ہو تو پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے، تو اس کو رفع کرنے کے لیے تشویش کو یاد نازل ہوئی، پس منظر اور سیاق و سباق کے اعتبار سے تو یہ بات کافی ہو، لیکن اس آیت میں ضمنی طور پر ایک نہایت اہم مضمون بیان ہوا ہے جسے میں کہہ رہا ہوں سلوک دینی، سلوک کہتے ہیں چلنے کو، راستہ، اس راستے کے اندر ظاہر بات ہے مقامات بھی آتے ہیں، آپ نے تصوف کی اصطلاحات میں سنا ہوگا مقامات، یہ سالک مقامات میں کھو گیا جو آتے ہیں، جب انسان روحانی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے تو مختلف مقامات آتے ہیں، اب اگر کوئی سالک کسی خاص مقام کی رنگینی اور اس کے اندر جو خوبصورتی ہے اسی میں محو ہو گیا تو پھر تو یہ کہ اس کا جو اگلا سفر ہے رک جائے گا، مقامات سے گزرتے ہوئے آگے جانا ہے، اس اعتبار سے وہ مقامات کون سے ہیں کہ جو قرآن سامنے لانا چاہتا ہے، وہ در حقیقت اس آیہ مبارکہ میں تین مقامات معین کیے گئے ہیں، ایک ایمان جس کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر ہے اضافی طور پر، اس سے اگلا مقام وہ ایمان جس میں عمل صالح کا ذکر نہیں ہے، اس سے بھی آگے چل کر مقام احسان، یہ مقام احسان جو ہے انسان کی روحانی ترقی کی آخری منزل ہے، اب یہ انسان کی روحانی ترقی جو ہے یہی ہمارے ہاں تصوف کا موضوع ہے، لیکن بدقسمتی سے اس معاملے میں ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ ایک نئی اصطلاح کو ہم نے رواج دے دیا، تصوف کا لفظ جو ہے جس کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ عربی زبان کی کس روٹ سے یہ اخذ کیا گیا ہے، کہاں سے نکلا ہوا ہے؟ صفا سے، صفا یا صفا سے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ صوف سے، اون والی بات، اور یہ کہ ایک یہ تھی کہ صوفیہ، جو صوفی جسے کہتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ کوئی متفق علیہ بات نہیں ہے کہ اس لفظ کا اصل منبع کیا ہے. اور نمبر دو، قرآن میں نہ یہ لفظ ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ ڈاکٹر میر ولی الدین مرحوم جو حیدرآباد دکن کے رہنے والے تھے اور جامعہ عثمانیہ میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی رہے، بڑے مصنف تھے، بہت بڑے عالم تھے. قرآن اور تصوف کے نام سے ان کی ایک بڑی کتاب بھی ہے ذخیر. تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے 200 برس بعد مسلمانوں کے ہاں آیا ہے، 822 عیسوی میں، 632 عیسوی میں حضور کا انتقال ہوا ہے، ہویا کہ حضور کے انتقال کے 190 برس بعد. اور چونکہ سن ہجری کا آغاز ہو رہا ہے ہجرت سے، ہجرت 622 میں ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے 200 برس بعد یہ لفظ پہلی مرتبہ جو ہے عالم اسلام میں ظاہر ہوا ہے. اور اس کا جو نتیجہ کیا نکلا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو دین کی اصل اصطلاح تھی احسان، وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اس کی اہمیت. اب احسان کے صرف ایک معنی رہ گئے، لفظی طور پر احسان کے دو معنی ممکن ہیں. حسن سے یہ لفظ بن رہا ہے، حسن خوبصورتی، زیبائش، آرائش، کوئی شاید جو دل کو لبھانے والی ہو، پسند آنے والی ہو، مختلف اعتبارات سے حسن صورت بھی ہے، حسن سیرت بھی ہے، حسن. اب اس حسن سے احسان باب افعال میں جب آئے گا تو اس کے دو معنی ممکن ہیں. ایک معنی ہے کسی دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ایک معنی ہے جو کام بھی کرے اس کے اندر خوبی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا، عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ، خوبصورت سے خوبصورت انداز میں وہ کام کرنا، یہ احسان کا اصل مطلب. جو انسان اپنے اسلام میں احسان پیدا کرے، یعنی اسلام ایک یہ ہے کہ آپ نے بس ٹھیک ہے موٹی موٹی چند باتیں ہیں ان کو پورا کر دیا، اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ دلی آبادگی سے نہیں، اپنے آپ کو کسی طریقے سے لگے بندے انداز میں کسی طرح گھسیٹ کر وہ تقاضے پورے کر دیے، ٹھیک ہو گیا. قانونی طور پر تو تقاضے اسلام کے پورے ہو گئے، بنی الاسلام والا خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر اٹھائی گئی ہے، کلمہ شہادت، شہادت و اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، نماز، روزہ، حج و زکات. لیکن یہ ہے کہ اس میں خوبصورتی پیدا کرنا، اسلام کے معنی ہے سر تسلیم خم کر دینا. اب ہر معاملے میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے، باریک سے باریک چیز میں بھی دیکھا جائے کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہوگی، اس معاملے میں کیا چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی اور راضی کر دے گی، اور اسی کی پیروی کر دیں. جب یہ تب احسن، جو بہتر سے بہتر پہلو ہو، اس کی طرف جو ہے انسان ترقی کرے، بڑھے، آگے بڑھے، کوشش کرے، محنت کرے، خوبصورتی سے، یہ احسان ہے. تو درجہ احسان جو ہے یہ گویا کہ روحانیت کی آخری منزل ہے. اس پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ حدیث جبرائیل میں، اور وہ حدیث ایسی ہے جس پر ایک امریکی نے، اسکالر نے، اگرچہ ہمیں یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آیا ہے یا نہیں، ولیم سی چٹک اور ان کی بیوی موراتا، وہ جاپانی ہے، 350 صفحے کی یہ کتاب لکھی ہے، دی ویژن آف اسلام، اس حدیث پر، حدیث سے جبرائیل کے اوپر بیس کر، اور واقعتاً قابل مطالعہ کتاب. پاکستان میں بھی وہ شائع ہوئی ہے، سہیل اکیڈمی شائع کرتی ہے اس کو، بہرحال ضخیم کتاب ہے، مہنگی کتاب بھی ہے. پھر یہ کتاب بات ہے کہ جو علمی دلچسپی اور گہرائی میں اتر کر باتوں کو سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں کے لیے ہے، وہ عام آدمی کے لیے تو نہیں. تو اس پر ہماری گفتگو ہوئی ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ آج کی میری گفتگو بھی اسی کا تتمہ یا تکملہ ہے. اب یہاں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں پہلے آپ اس کو سمجھ لیں. اس آیت میں ایمان کا لفظ 2 دفعہ آیا، پھر احسان کا لفظ آیا، تقوی کا لفظ 3 دفعہ آیا، عمل صالح کا ذکر 2 دفعہ آیا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا آمنوا، تیسری مرتبہ ایمان. ثم تقوا احسنوا، اور پھر وہ احسان درجہ احسان پر فائز ہو گئے. تو ایمان کا لفظ تین دفعہ، تقویٰ کا لفظ تین دفعہ، احسان ایک دفعہ، عمل صالح دو دفعہ. یہ کیا فرق ہے؟ کیا یہ ایسے ہی ہے اتفاق کرنے؟ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں ایک لفظ جو ہے بہت معنی خیز ہے. وہ جو غالب نے کہا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کا سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آ رہے ہیں، جو نہ سمجھنا کہ یوں ہی میں نے کوئی الفاظ پرو دیے ہیں، میرے شعر میں جو لفظ آئے گا تو ذرا اس کو پر غور کرنا، وہ گنجینہ معنی، معنی کا ایک خزانہ ہوگا، لہذا اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرو. گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، وہ لفظ جو غالب میرے اشعار میں آ گئے. اور زیر ہر ہر لفظ غالب سیدھا ہم میں خانہ ہے. غالب کے ایک ایک لفظ کے نیچے تو ہمیں علم کا، معرفت کا میں خانہ پورا کا پورا کھلا ہوا نظر آیا. بہرحال غالب کی تو تعلی ہے یہ، لیکن قرآن مجید کے بارے میں تو اس کے ایک ایک حرف کے بارے میں بات صحیح. یہ بات کیوں ہے؟ کیسے آئی؟ اچھا، اسی میں ایڈ کیجئے، سورہ نساء میں دو ایمانوں کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. یہ مانی جا رہا ہے. بظاہر کوئی شخص جو ہے بہت سطحی سا ہو، جیسے ستیارتھ پرکاش کا مصنف تھا دیانند سرسوتی، اس نے ایسی ہی چیزوں پر اعتراضات کیے تھے. یہ کیا مطلب؟ اے ایمان والو، ایمان لاؤ، یہ تو کما جو ہے محمل ہوگی بات. جو ایمان والے ہیں وہ ایمان لائے، یہ مانی جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. اب یہاں دو ایمان ہو گئے، ایک سوالیہ نشان تو آ گیا. یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، تین دفعہ ایمان کا ذکر آ رہا ہے. لہسان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جرام فی ما تعلموا اذا بتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم تقوا وامنوا ثم تقوا احسنوا. تو یہ بات بھی غور طلب ہے بہت. اسی طرح کا انداز سورہ صف میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اے ایمان والوں، کیا تمہیں وہ کاروبار بتایا جائے جو دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ. یہاں پہ وہ سوال پیدا ہوگا. خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اور ان سے کہا جا رہا تم انہوں نے باللہ و رسول، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول. یا بھی دو ایمان ہو گئے. اس اعتبار سے کچھ کوشچن مارک سامنے آتے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ سورہ حجرات میں اسلام اور ایمان دو الفاظ ایک دوسرے کے مقابل میں آئے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو اس کے مدعی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی، ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب یہاں اسلام ورسس ایمان تھا. پھر قرآن مجید میں سورہ نساء میں وہ آیت بھی ہے کہ اگر تم کہیں نکلو سفر پر اور کوئی شخص تم سے جو ملاقات کرے، وہ اپنا اسلام ظاہر کرے، کہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، تو مت کہو لستا مومنا، تم نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں. اس لیے کہ اگر اسے مومن مان لیں گے، مسلمان مان لیں گے، تو اس کی جان اور مال جو ہے وہ تو اب گویا کہ پوری طریقے سے محفوظ ہو گئی، آپ اس سے کوئی چیز چھین نہیں سکتے. اگر وہ مشرک ہے، کافر ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اسے آپ قتل بھی کر سکتے ہیں، اس کا مال بھی آپ لے سکتے. اب یہ بڑا چونکہ ایک کریٹیکل ایشو تھا، فرمایا نہیں. وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، تو میں ماننا پڑے گا میں مسلمان ہوں، جبکہ کوئی اور چیز معلوم نہیں ہے. ہاں، کوئی شخص جو ہے وہ کلمہ شہادت کے بعد فرض کیجئے یہ کہتا ہے میں قرآن کو تو نہیں مانتا، اب اس کی تکفیر کی جائے گی، وہ ایک علیحدہ شہر ہے. تکفیر ایک سیکنڈری فینومینن ہے. اگر کسی شخص کے بارے میں اور کچھ معلوم ہے، قطعاً کچھ معلوم ہے، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یو ہیو ٹو ایکسپٹ ہم ایز اے مسلم اینڈ یو کانٹ ڈینائی دیٹ یو آر ناٹ اے مومن. ہاؤ کین یو؟ تم نے کیا دلوں کو چیر کر دیکھ لیا ہے؟ تم تو نہیں جانتے. ایمان تو دل کے اندر ہوتا ہے. اور یہی بات میں نے کئی مرتبہ واقعہ سنایا. حضرت اسامہ ابن زید کا رضی اللہ تعالی عنہ، عین حالت جنگ میں دو بدو مقابلے میں ایک مشرک کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور جب مشرک نے یہ دیکھا کہ میری بس ہو گئی، اب میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں بالکل زیر ہو گیا ہوں، خود کلمہ شہادت پڑھ دیا. حضرت اسامہ نے یہ سوچا، جو میں اور آپ ہوتے تب بھی یہی سوچتے یقین، کہ اس نے بہانہ بنایا جان بچانے کا، ہیلا کیا. لہذا انہوں نے اسی بنیاد پر تلوار چلا دی، گردن اڑا دی. اس کے بعد یہ ہمیں معلوم نہیں، تحقیق نہیں، کہ حضور کو کسی اور نے اطلاع دی یا خود حضرت اسامہ نے جا کر یہ بات پوچھی. دغدغا تو ہو گیا دل میں، یہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ حضور نے ناراضگی کا احساس کیا، اے اسامہ کیا کرو گے جب قیامت کے دن کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے؟ اے اللہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلائی. تو یہ اہمیت ہے، آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے. ہاں اس کے بعد معلوم ہو کہ یہ تو در حقیقت ہندوستان کا یہ جو ہے جاسوس بن کر آیا تھا، مسلمان بن کر دبادہ اوڑھ کر خطرہ بھی کرائی، داڑھی بھی رکھی، کچھ قرآن بھی یاد کیا، نماز پڑھی. چنانچہ آپ کے علم ہے کہ ہمارے ہاں یہاں سیالکوٹ ایریا کے اندر کچھ خبریں ایسی آئی تھی بعض مساجد میں، جو انڈیا کے جاسوس کئی کئی سال تک بطور امام کام کرتے رہے. پھر تو بعد میں کھلا کہ ان کے حجروں میں سے ٹرانسمیٹرز وغیرہ برآمد ہوئے، وہ یہاں کی ساری نقل و حرکت جو تھی فوج کی وہ پہنچاتے تھے. اب اس کے بعد اس پر اقدام جو آپ چاہے کریں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کلمہ شہادت کے بعد آپ بہت اور کچھ معلوم نہیں ہے تو وہ اس نے اسلام کے لیے کافی ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ قرآن کا منکر ہے، یا یہ ختم نبوت کا منکر ہے، یا یہ حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانتا، اب تکفیر کی جائے، یہ تکفیر ہے. تو اس اعتبار سے یہ تمام مسائل بڑے گمبھیر ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے ان کا حل کیا ہے، اصل میں سوچنے کی بات ہے. دو میں اس میں گفتگو کر چکا ہوں اپنے جملے کے خطبات میں. سمپلسٹ فارم کیا ہے؟ دو اسلام ہے، دو ایمان ہے. قانونی اسلام کلمہ شہادت کہتے ہی آپ کا داخلہ ہو گیا. حقیقی اسلام حمتن اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، اپنے آپ کو بچھا دینا، یہاں سے لے کر وہاں تک زیش کتاب سبوری 1000%. ہماری ان گفتگو میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں، اصل اہمیت تو ایمان کی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں 15 رکوع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ سے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک. وہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم جو یہ خدمت کر رہے ہیں تیرے لیے، گھر تیری عبادت کے لیے، اس ہماری سعی و جہد کو شرف قبول عطا فرما، تو سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا. اور اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا فرما بردار مسلمان بنائے رکھ. اب اسلام کتنی بڑی شے ہے. اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب جب بھی کہا اس کے رب نے اس سے کہ سر جھکا دو، اس نے سر جھکا دیا. اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کر دو، تیار ہو گیا، چھری ہاتھ میں لے کر پھر نکل گئے. اس حد تک تو عزت طلح ابراہیم اور ربو ہوئے گنے مات خاتم بہت. اب یہ ساری کیفیت اسلام کے تحت آ گئی. تو اسلام کوئی ابتدائی شہ بھی اسلام ہے. اس دین میں داخلے کا دروازہ، جیسے دروازہ آپ نے کراس کیا داخل تو ہو گئے، دروازے کے اندر آ گئے، ٹھیک ہے دین میں تو آ گئے، لیکن اس دین کے اندر اب اس کا حسن اسلام، اسلام کا احسان کے مرتبہ تب ہوگا کہ پوری زندگی ہم تن ہم وجود ہم جہت اللہ کے سامنے جھکا دی گئی، وہ پوری اپنی مرضی جو ہے اللہ کی مرضی کے سامنے لا کر ڈال دی گئی. یہ اسلام تو قانونی اسلام، حقیقی اسلام. قانونی ایمان، حقیقی ایمان. قانونی ایمان زبان سے کہا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والباسم عاد الموت. آپ مسلم مومن ہو گئے. تو قانونی ایمان کا تعلق قول سے، اقرار باللسان سے. لیکن حقیقی ایمان یہ ہے جب کہ ایمان دل کی گہرائیوں میں ناگزیر ہو جائے، وہ حقیقی ایمان ہے. اس حقیقی ایمان کے کیا اثرات ہوں گے، کیا ثمرات ہوں گے، اس کی کیا علامات ہوں گی، اس درخت میں کیا برگ و بار آئیں گے، کیسے پھول پتے لگیں گے، کیسے پھل آئیں گے، یہ موضوع قرآن میں آپ کو جا بجا کھلا ملے گا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. مومن تو صرف وہ ہیں. یہ زبان سے کہہ دینے سے کیا مومن بن گئے تم؟ لیکن قانونی ایمان وہی ہے، قانونی ایمان. لستا مومنا نہیں کہہ سکتے اس شخص سے جو اثناء سفر میں جو اجنبی تمہیں ملا ہے اور تمہارا گمان غالب ہے کہ وہ مشرکین میں سے ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا، تم نہیں کہہ سکتے لستا مومنا، نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں. این حالت جنگ میں جس سے کلمہ ارشاد پڑھا ہے، تم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یہ جھوٹ جھوٹ بولا ہے. حضور سے بھی، حضور نے جب سوال کیا تھا حضرت اسامہ سے، تو حضرت اسامہ نے یہ کہا کہ حضور اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا، آپ نے اس کی نفی نہیں کی. یہ نہیں کہا تم غلط کہتے، فرمایا حلا شکل تو قلبہ، تو کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ صرف ہیلا کر رہا ہے؟ یہ تو اس کی نیت کی بات تھی، وہ نیت تو وہ جانتا اور نہ جانتا. تو اسلام اور ایمان کے درمیان دو اسلام اور دو ایمان، قانونی اسلام اور قانونی ایمان مساوی ہے. ایک کیا کلام کال جو روز بیانی نیک، قانونی سطح پر مسلم کو مومن کو، مسلم کو مومن کو ایک بار. اسی طرح حقیقی ایمان، حقیقی اسلام، یہ بھی ایک ہے. حقیقی ایمان وہ ہے کہ جو قلب میں راسخ ہو یقین کی شکل میں، تو ظاہر بات ہے کہ انسان کا عمل اس کے تابع ہو جائے گا، پھر پورا وجود جو ہے، کیونکہ انسان کے وجود کے اوپر حکمران تو یہی قلب ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب. آگاہ ہو جاؤ، جسم انسانی میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جائے گا، اگر وہ خراب ہو سارا جسم خراب ہوگا. اور جان لو وہ قلب ہے. قلب میں ایمان ہے تو پورا وجود جو ہے اسے منور ہو جائے گا. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. یہ ہمارے منتخب نصاب میں اس کا جو حصہ دوم ہے، اس کا اہم سبق ہے. آیات نور، سورہ نور کی بہت ہی اہم آیات ہے، بلکہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے، لیکن اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا. قلب منور ہو گیا ایمان سے، پورا جسم جو ہے منور ہو جائے گا. لیکن قلب میں اندھیرا ہے، فساد ہے، ایمان نہیں ہے، تو پورے جسم کے اندر اندھیرا ہوگا، فساد ہوگا. اس اعتبار سے قانونی اسلام، قانونی ایمان یہ ایک ہے، حقیقی اسلام، حقیقی ایمان ایک شہر ہے. لیکن ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے؟ بدقسمتی سے قانونی اسلام یا ایمان ہی کو سمجھ لیا گیا ہے اصل ایمان، اور اسی پر ان ساری احادیث کو منطبق کیا جاتا ہے کہ جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا یا جو صدق دل سے یہ کلمہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا. ظاہر بات ہے یہ صحیح ہے، صدق دل سے جو کہے گا اس کے تو دل میں اتر چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس قانونی اسلام جس کا تعلق ہے اقرار کے ساتھ، یا قانونی ایمان، اس کے اوپر مبنی کر دیا ہے کہ آخرت کا معاملہ سارا اس پر مبنی نہیں. یہ ہے، میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جمعے کے اپنے خطابات میں، یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے جو حنفی مسلک ہے اس کے خلاف ہی. حالانکہ حنفی مسلک میں ایک بات تو ہے، اس لیے کہ وہ قانونی ایمان کے بارے میں حضرت امام ممنون گفتگو کر رہے ہیں، وہ چونکہ فقیر، اور واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ٹاپ کے قانون کے ماہرین جیورسٹ، ان میں میرے خیال میں بہت اونچا مقام امام ابو حنیفہ کا ہے. وہ ہر معاملے کے لیگل اسپیکٹ پر غور کرتے ہیں. یہ ان کا چونکہ ظاہر بات ہے کہ فقیہ ہے، اور یہ ان کا ایک پہلو ہے، ان کی توجہ کا ارتکاز ادھر ہے، تو قانونی ایمان اس پہ ان کی بات بالکل درست ہے. جبکہ وہ یہ کہتے ہیں، اگرچہ کہتے تو یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ تصدیق و قول، دل سے تصدیق اور زبان سے قول، لیکن عمل کو اس کا حصہ نہیں مانتے. عمل کو کہتے وہ جدا گانا شہر، ڈفرنٹ اینٹیٹی آل ٹوگیدر. اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نجات کا دار و مدار عمل پر نہیں، وہ میں بعد میں بھی عرض کرتا ہوں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح یہ ایک شے نہیں ہے، یہ دو چیزیں الگ ہیں. البتہ ایمان میں تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان دونوں ضروری ہیں، لیکن اب دنیا کے لیول پر سوچئے، تصدیق بالقلب کو ویریفائی کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. ہاؤ ڈو وی نو؟ وی کانٹ نو اٹ. لہذا ان دی فائنل انالیسس وہ صرف قول ہی کے اوپر بات رہ جاتی ہے، اور یہ ان کا موقف ہے کہ جہاں تک ارکان اسلام کا تعلق ہے، جہاں کلمہ شہادت کے ساتھ نماز، روزہ، حج اور زکات بھی ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا. ہاں نماز کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، زکات نہیں دیتا فاسق ہے، فاجر ہے، انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. اسلامی ریاست میں تو ظاہر بات ہے زبردستی اسے دی جائے گی، اگر نہیں دے گا تو جنگ کی جائے گی، جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. لیکن یہ کہ کافر نہیں ہو جاتا ہوں، تو گویا کہ ارکان اسلام میں سے بھی صرف شہادت یہی باقی رہ گئی. امام ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ اعمال کو علیحدہ تو سمجھتے ہیں، یہ ایمان علیحدہ شے ہے، عمل علیحدہ شے ہے، لیکن نجات اخروی کا دار و مدار اعمال پر بھی ہے، اور وہ کس طور سے؟ اگر تصدیق بالقلب ہے، یہ تو آخرت میں ظاہر ہو جائے گا ہے یا نہیں، یہ تو ہماری مجبوری ہے، دنیا میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہے یا نہیں، آخرت میں اللہ سے معاملہ ہے، اللہ تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور. اگر اس کے علم میں ہے کہ یہاں ایمان تو تھا، اب دیکھیں گے اعمال، اگر ایمان ہی نہیں تھا تو اعمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر اعمال کے حساب کتاب کی تول کی ضرورت نہیں ہے. لا نقیم له یوم القیامت وزنا، وزن اعمال ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے اندر ایمان ہو ہی نہ سکے، وہ تو سیدھے کہا جنت میں جائیں گے. ہاں ایمان ہے، کمزور ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اعمال کو دیکھیں گے. اب اعمال میں اگر نیکیوں کا پڑا بھاری ہے، ہیں گناہ بھی ہیں، معصیت ہے، کوتاہیاں ہیں، تقصیرات ہیں، لیکن یہ کہ نیکیوں کا پڑا بھاری ہے، سیدھا جنت میں جائے گا انسان. اور اگر اعمال میں گناہوں کا پڑا بھاری ہو گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، اور وہاں وہ پھر اپنے گناہوں کے بقدر حساب دے کر اور سزا پا کر پھر وہ وہاں سے نکالا جائے گا، جنت میں جائے گا. تو ایمان اگر تھا تو بالآخر تو جنت میں آ جائے گا، لیکن جہنم میں اس کا یہ جھوڑ تھوڑا قیام بھی کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے. سات مستقرم و مقامہ، بہت بری جگہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل قیام کے لیے بھی. یہ جو بہت خوبصورت تقابل کیے گئے ہیں، سائمیٹری کنٹراسٹ جو ہے سورہ فرقان کے آخر میں، جنت حسنت مستقر و مقابل، بہترین خوبصورت ترین شے ہوگی مستقل قیام کے اعتبار سے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی، اور جہنم ساعت مستقر و مقابل، وہ بہت ہی بری جگہ ہے، تھوڑی دیر کے قیام کے لیے بھی اور مستقل قیام کے لیے. اس کے پیچھے اصل کیا شے ہے؟ آپ دیکھیے دنیا میں حسین ترین علاقہ، آپ وہاں چلے جائیے، کشمیر چلے جائیے، سوئٹزرلینڈ چلے جائیے، کس قدر خوبصورتی ہے، کیا رعنائی ہے، کتنا دل کو لبھا دینے والے مناظر ہیں. مستقل وہاں رہنا پڑے تو وہ کوئی خوبصورتی اور رعنائیت ختم ہو جائے گی، پھر اس میں کوئی انسان کو ہوش نظر نہیں آتا، بس بہ رہا ہے مستقل، آگے ہو گئے تو اب اس کے اندر کوئی دل کو لبھانے والا پہلو ہے ہی نہیں. لیکن جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیشہ رہیں گے اور اس کی رعنائیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اسی طرح جہنم اس کے برعکس، مستقل رہنا تو خیر جو عذاب کا اس کی انتہا اس کا تصور بھی یہاں نہیں کر سکتے، لیکن ذرا سے دیر کا بھی معاملہ اگر ہو گیا تو اس کی ساری سختیاں اور اس کے اندر جس قدر بھی عذاب کی جو شدت ہے وہ ساری کی ساری باتیں ہو جائے گی. تو اس پہلو سے ساتھ مستقر مقابلہ، تھوڑی دیر ٹھہرنا بھی اس کو یہ نہیں، لائٹ بھی نہیں لینا چاہیے کہ چلیے کوئی بات نہیں. یہ لائٹ نہیں لینے کا نتیجہ تھا یہود کا، لن ترف صلی النار الا ایام معدودات. اچھا ہمارے ہاں کیا ہوا ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ کے موقف وہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، لیکن عام طور پر ہمارے جو عوام ہیں، عوام الناس جو حلا، وہ چونکہ قانونی ایمان ہی کو ایمان سمجھ لیتے ہیں، اور قانونی ایمان وہ تو ہے اقرار باللسان والی بات، اور اسی پر نجات کے دار و مدار. تو اگر ایمان تھوڑا سا بھی ہوا تو نجات تو ہو جائے گی، لیکن قانونی ایمان پر معاملہ نہیں ہے اللہ کا، اللہ نے ایمان قلبی کا معاملہ ہے، تھوڑا سا بھی ہے تو بالآخر نجات ہو جائے گا، بالکل نہیں ہے تو اعمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نیکی اور بدیوں کے وزن کرنے کا، اور اگر ایمان تھا کمزور تھا زیادہ قوی نہیں تھا، اور اس ایمان کے تحت نیک اعمال بھی ہوئے ہیں اور اس ایمان کے ضعف کی وجہ سے کچھ انسان سے کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، لغزشیں بھی سرزد ہوئی ہیں، تو پھر مسئلے اعمال کو، اس حوالے سے یہ جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے جس کو کہ کہا جاتا ہے یعنی ایمان و قول، تو انالیسس فائنل یہی ہے کہ ان کا معاملہ قول ہی پر بنتا ہے، ولا یزید ولا ینقص، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا، اس کے برعکس امام بخاری بات کرتے ہیں الایمان قول و عمل، اور اس میں امام بخاری ہی نہیں ہے، امام مالک بھی ہے، امام شافعی بھی ہے، امام احمد بن حنبل بھی ہے، ہماری جو اہل سنت کی تین جو مسلک ہے فقہ کے، ان میں تینوں کا ائمہ جو ہے موجود ہے، اس میں امام بخاری کے ساتھ صرف امام ابو حنیفہ علیحدہ ہے، اب ان کا قول جو ہے الایمان قول و عمل، وہ ہے حقیقی ایمان کے بارے، یہ تطبیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ ان دونوں کے مابین، کہ بظاہر تو یہ بود المشرقین ہے، الایمان قول لا یزید ولا ینقص، الایمان قول و عمل ویزید و ینقص، ایمان تو مجموعہ ہے قول اور عمل کا، عمل صالح ایمان کا جزو لا ینفک ہے، جس ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے اس ایمان کی کیا قیمت ہے، کیا دینے کا بھی نہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن، ولا یسرق سارق ہی نہ یسرق وہو مومن، ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، اس ایمان کی کیا قیمت ہوئی، دو ٹکے کا نہ ہوا، جو ایمان بھی ہو اور زنا بھی ہو رہا ہو، ایمان بھی ہو اور چوری بھی ہو رہی ہو، ایمان بھی ہو اور شراب نوشی بھی ہو، نہ اب ان حدیث سے لیں گے جب وہاں سے کیا کریں گے، کہ ایمان اس میں عمل اور قول اس کو آپ جدا نہیں کر سکتے، اور یزید و ینقص یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، جبکہ وہ جو ایک اسلام ہے یا ایمان قانونی، وہ در حقیقت ایک لیگل سٹیٹس دنیا میں انسان کو دیتا ہے، کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل سٹیٹس، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہ برابر ہے، المسلم و کفر لکل مسلم، امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور بڑا حکیمانہ قول ہے، ہر مسلمان ایک دوسرے کے مساوی ہے، بالکل سماجی سیاسی اور دستوری حقوق برابر، یہ نہیں کہ یہ متقی ہے تو اس کا حق زیادہ اور یہ فاسق و فاجر ہے تو اس کا حق کم، نہیں، مسلمان جب تک ہے اف یو ایکسیپٹیبل مسلم یہ آل دی رائٹس، ہاں تکفیر ہو جائے کسی وجہ سے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے تب وہ زیرو ہو جائے گا، تب اس کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا، مسلمان باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک متقی ہے تہجد گزار ہے اور ایک فاسق و فاجر ہے، نماز فرض بھی جو ہے وہ گنڈے داری پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، تو کیا وراثت میں متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور وہ فاسق کو کم ملے گا، نہیں برابر ملے گا، ہاں اگر کسی وجہ سے وہ نماز کا انکار کر بیٹھے اور کافر قرار دیا جائے اب زیرو ہو جائے گا، اب اس کا مسلمان باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں، اگر وہ حضور کے بعد کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر بیٹھے تو اب وہ زیرو ہو گیا، اب اس کا اسلام کا کوئی حق نہیں، تو اس اعتبار سے یہ جو دو قول بظاہر ایک دوسرے کے بالکل برعکس نظر آتے ہیں، نقیض بلکہ نظر آتے ہیں، بود المشرقین، ان میں تطبیق ہے، ایک ہے قانونی ایمان، ایک ہے حقیقی ایمان، قانونی ایمان میں ایمان علیحدہ رہے گا، عمل صالح علیحدہ رہے گا، حقیقی ایمان پر آ کر یہ دونوں ایک میں ضم ہو جائیں گے، لہذا عمل صالح کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے یہاں پر کہ تین دفعہ ایمان کا لفظ آ رہا ہے، دو مرتبہ عمل صالح کا اضافہ ہے اس میں، تیسری مرتبہ نہیں ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہاں دیکھیے ایمان عمل صالح، فیما قائموا اذا ما اتقوا وعملوا وعملوا الصالحات، پھر ایمان اور پھر عمل صالح، اس کے بعد ثم اتقوا پھر اور تقوا ہوا وعملوا اور ایمان، اب یہاں یہ عمل صالح کا ذکر نہیں ہے، اس حقیقی ایمان پر آ کر یہ عمل اور قول اور عمل ایک وحدت بن جاتا ہے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ اور آگے بڑھے اور درجہ احسان کو فائز ہو گئے، یہ جو ہے معاملہ بہت قابل توجہ ہے، جیسے کہ اب اسلام کے بھی اس وقت دنیا میں دو کانسیپٹ ہیں، ایک اسلام ہے پیسو اسلام، ایک ہے ایکٹیو اسلام، ایک ہے ایک جو ہمارا ٹریڈیشنل اسلام، اور ایک آج کل کہلا رہا ہے ریڈیکل اسلام. ایک اسلام صرف مذہب کو سامنے رکھتا ہے، ایک اسلام دین کی حیثیت سے وہ سامنے آتا ہے، وہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. تو جس طرح یہ دو تصورات بھی مسلمانوں میں اس وقت عام ہے، اور مغرب جو ہے ایکسپلوائٹ کر رہا ہے اس کو، وہ اصل میں کہتا ہے کہ اصل میں ہمارا مقابلہ، ہماری دشمنی ان سے ہے جو اسلام کو دین سمجھتے ہیں، نظام سمجھتے ہیں، پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم سمجھتے ہیں. باقی عام مسلمان جو اسلام کو نماز روزہ حج زکات کا محدود سمجھتے ہو، قال اللہ قال رسول اپنے مدرسوں مسجدوں میں کرتے رہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. اور یہ بات جو ہے ایک اعتبار سے ان کا رویہ جو ہے اس کی گواہی دیتا ہے. بش کہہ سکتا ہے یو ہیو کم ہیئر امیگرینٹس، مسلمانوں تم آئے، یو واٹ چرچز اینڈ سینیگوگز، ٹرن دیم انٹو ماسکس، وی نیور آبجیکٹڈ. تم نے چرچ خریدے، سینیگوگ خریدے، سلوتا جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، یہودیوں کی مساجد سینیگوگ، اور انہیں مسجد بنا لیا، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ تم نے ہمارے یہاں لاکھوں خاص طور پر جو افرو امریکنز ہیں، بلیک امریکنز، ان کو مسلمان کر لیا، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ تو مذہب اسلام سے ہماری کوئی جنگ نہیں، دین اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو پھر ہمارے مقابلے میں آ گیا. ہمارا ایک سسٹم ہے، ہمارا ایک سیاسی نظام ہے، سیکولر نظام ہے، وہ اس میں ہیومن سوورنٹی، پاپولر سوورنٹی کی بنیاد پر قانون سازی ہوگی. انسانوں کے نمائندے جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. آپ کہیں گے یہ تو حرام ہے، حرام ہوا کرے، ہماری پارلیمنٹ کی اکثریت نے فیصلہ کیا، قانون تو یہی رہے گا. اب رکھو اپنے پاس حلال اور حرام، اپنی مسجدوں میں جا کے قرآن کی تلاوت کر لیا کرو یا کہیں اور، لیکن یہاں تو نظام چلے گا، ڈیموکریسی، سیکولر ڈیموکریسی بیسڈ آن پاپولر سوورنٹی. ہمارا تو کیپیٹلزم کا نظام چلے گا، فری مارکیٹ، فری اکانومی بیسڈ آن انٹرسٹ، کیپیٹلزم یہ چلے گا. اس کے مقابلے میں ہم کسی نظام کو نہیں آنے دیں گے، اس سے ہماری جگہ. تو جس طرح یہ دو تصورات جو ہیں ہمارے ہاں، ایک حرکی اسلام ہے جس میں حرکت ہے، تحریک ہے، اسی طرح کا معاملہ قابل غور ہے انڈیویجولس کے اندر بھی. ایک سٹیٹک قسم کا اسلام ہے جامد، اس کا دوسرا اسلام اس کے اندر دین ڈائنمک، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، نہ صرف دنیا کے اندر دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں، بلکہ خود اپنی اندرونی کیفیات کے اعتبار سے، اپنے تزکیہ نفس کے اعتبار سے، اپنے اسلام کو ذاتی سطح پر بھی زیادہ سے زیادہ حسین بنانا، خوبصورت بنانا، اس کے اندر دل فریبی پیدا کرنا، اس کے اندر جو حسن پیدا کرنا، اس کے لیے یہ جو سلوک ہے یہ بھی در حقیقت تحریک اسلامی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے دونوں اسپیکٹ سامنے رہنے چاہیے. ایک تحریک ہے آؤٹ سائڈ، میں اپنے سے باہر جو جد و جہد کر رہا ہوں، بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، دین کو پھیلانا، دین کی دعوت عام کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، بلانا، دعوت دینا، منظم کرنا. لیکن ایک یہ کہ میں اپنے اندر بھی اس سفر کو طے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اس کی طرف سے جو ہے عدم توجہ ہی نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ اس پہلو سے میں آج ریکمنڈ کروں گا آپ کو مولانا مودودی مرحوم کا ایک کتاب جو بہت ہی قیمتی، تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں. چند کتاب کے مولانا کے وہ بڑی ابدی حقیقتوں والے کتاب کے ہیں، شہادت حق کے نام سے ایک بہت اہم کتاب کا ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے ایک بہت اہم کتاب کا ہے، اسلام کا نظریہ سیاسی بہت اہم کتاب کا ہے، اسی طرح یہ تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں. اس میں چار اصطلاحات کی مولانا مودودی نے تشریح کی، اسلام، ایمان، تقوی، احسان. جہاں تک ان اصطلاحات کا تعلق ہے ان کی بہت خوبصورت تشریح، اور یہ کہ یہ ایک سلوک ہے، اسلام سے ایمان، تقوی، پھر احسان. احسان بلند ترین منزل ہے، جس کا کہ ہمارے ہاں اصل میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اسے تصوف کا نام دے کر ایک علیحدہ شے بنا دیا گیا، اور اس کے دوہرے نقصانات ہوئے. جو قرآن اور سنت کی زیادہ پابندی کرنا چاہتے ہیں انہیں توجہ اس لیے ہٹ گئی، یہ کون سا لفظ ہے، کہاں سے آ گیا، یہ تو اجنبی سا لفظ ہے، نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ ہے. انہوں نے اس کے اندر اتر کر اس کے ایسنس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ایسنس تو اسلامک ہے، اس کا روحانی ترقی، روحانی بالندگی، انسان جو ہے ان مقامات سے اوپر اٹھتا چلا جائے، وہ صرف مسلمان ہونے پر قانع نہ ہو جائے،
بلکہ یہ کہ اس سے آگے وہ ایمان کا درجہ حاصل کرے، اور اس ایمان کے درجے میں بھی اس ایمان کی وہ شدت جس کو کہ حدیث میں جبرائیل میں کہا گیا جب پوچھا گیا کہ اخبرنی عن الاحسان، تو جواب کیا تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یا ایک دوسری روایت میں کیا الفاظ ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. تم اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، عبادت کرو، اطاعت کرو، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرو، جد و جہد کرو، محنت کرو، سعی کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب ایمان اس گہرائی تک پہنچ جاتا ہے، اس شدت تک، اب اس کا تعلق ہے انٹینسٹی آف ایمان سے. اور آج پھر میں اس کو دہرا دوں، ایمان زبان پر آ گیا، قانونی ایمان، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ قانونی مومن یا مسلمان تو ہو گئے. اب اگلا مرحلہ ایمان دل میں داخل ہو جائے، داخل ہو جائے، ایک لفظ اور کہ داخل ہو جائے، یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ یہ اتنی گہرائی میں اتر جائے، اس کی انٹینسٹی، اس کی ڈیپتھ اتنی ہو جائے کہ یقین کی وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جو کسی شے کو آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہوتا ہے. کیا آگ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے، تو آپ کی عقل اور منطق آپ کو کیا بتائے گی؟ آگ لگی ہوگی وہاں پر. اس لیے کہ میرے دماغ کے کمپیوٹر کی میموری میں یہی ہے کہ جہاں دھواں وہی ہوتا ہے جہاں آگ لگی ہو، لہذا اگر دھواں ہے تو آگ ہے، لیکن آگ آپ نے دیکھی نہیں. یہ علم و یقین کہلاتا ہے کہ آپ کو علم ہو گیا کہ یہاں آگ ہوگی، لیکن عین و یقین یہ ہے کہ آپ نے آگ دیکھ لی، آگے گئے جا کے دیکھا واقعی آگ بڑھتی ہوئی. یہ عین و یقین، عین و یقین کے درجے تک ایمان کا پہنچ جانا یہ احسان ہے. تو یہ بات جو ہے میں نے پرسوں ہی جمعے میں بھی سلطان باہو رحمتہ اللہ علیہ کا جو ہے وہ ایک مصرع سنایا تھا، یہ دل کا معاملہ جو اس کی گہرائیوں کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دل جو ہے یہ در حقیقت روح کا مسکن ہے، اور اس روح کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. جب اس روح کے اندر ایمان پوری طریقے سے مزین ہو جائے، اب یہی بات جو ہے سورہ حجرات میں آئی ہے، میں نے اس لیے تین دفعہ کہا تھا داخل ہونا، داخل ہونا، داخل ہونا، داخل ہونا ایمان کا نقطہ آغاز ہے، حقیقی ایمان کا، اور راسخ ہو جانا، مزین ہو جانا، یہ اس کی آخری منزل ہے. چنانچہ ایک طرف یہ فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بندو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم ایمان اسلام لے آئے اور ابھی تک اس ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ تو تھا وہ انٹری، دل میں داخل ہو جانا، اور جب یہ داخل ہو کر راسخ ہو کر مزین ہو جائے، خوبصورت ہو جائے درجہ احسان، اسی سورہ حجرات کی آیت میں ہے صحابہ کرام سے خطاب کر کے، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ کا تو تم پر بڑا کرم ہوا ہے محمد کے صحابہ کہ اس نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے، تمہارے دلوں میں حسین بنا دیا، زینہ. یہ کیفیت احسان کی ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ کیفیت در حقیقت پیدا کرنا، یہ بھی مقاصد میں شامل ہونا چاہیے، صرف اسلام کے اوپر قانع ہو جانا نہیں. یہ جو دو ایکٹیویزم ہیں نوٹ کر لیجئے، ایمان کی بنیاد پر دو ایکٹیویزم سامنے آئیں گے. ایک ایکٹیویزم ایکسٹرنل ہے، باہر کا، ماحول کو بدلنا، قرآن کی دعوت کو پھیلانا، قرآن کے پیغام کو عام کرنا، قرآن کی تعلیم دینا، پھر جو جمع ہو جو لوگ مان لے انہیں جمع کرنا، منظم کرنا، طاقت بنانا، پھر باطل سے ٹکرانا، یہاں تک کہ اگر جنگ کی نوبت آتی ہے تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جانا. یہ ایکٹیویزم ہے باہر کا. ایک انٹرنل ایکٹیویزم ہے جو ہمارے ہاں تصوف کا موضوع بن گیا، لیکن وہ ہے ایمان کا جرم، دین کا حصہ ہے. صرف یہ کہ ایک عنوان جو آ گیا اس کے اوپر، اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ باہ کرتے. ہاں ٹھیک ہے، اس میں بعض چیزیں شامل ہو گئی ہیں، کچھ غلط نظریات بھی آ گئے ہیں، کچھ غلط تصورات بھی آ گئے ہیں، اس لیے کہ روحانیات کا علم تو بڑا قدیم علم ہے. آپ کو معلوم ہندوستان میں جوگیوں کا معاملہ ہے، بڑے بڑے کرشمے وہ دکھا دیتے، وہ بہت بڑے بڑے شعبے دکھا دیتے. اسی طریقے سے کرسچین مسٹیسزم بہت بڑی شے ہے، بڑی اس کی تاریخ ہے، اس کے خراب پہلو بھی ہے. راہب خانوں میں جو کچھ ہوتا تھا، راہباؤں اور راہبوں کے درمیان نام نہاد، وہ اپنی جگہ پر ایک دھبا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرسچن مسٹیسزم کے اندر کوئی پہلو تھا ہی نہیں. یقیناً ان کے یہاں بڑے بڑے درویش پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ معاملہ جو ہے اپنی جگہ پر ایک مشترک موضوع ہے، روحانی طرف اسلام میں بھی وہ ہے. البتہ اسلام جو ہے وہ اس اندر والے پروسیس کے اوپر، اس میں ہمیں ایک بات نظر آئے گی کہ حضور اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ باہر والا پہلو زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، اندر والا پہلو اتنا نمایاں نظر نہیں آتا. غزوہ بدر کے حالات میں معلوم ہے، جو قربانیاں صحابہ دیتی ہیں ہمیں معلوم ہے، جو تکلیفیں صحابہ نے جھیلی ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ جو کیفیات باطنی ان کو حاصل تھی ان کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. اور یہ کہ بعض اوقات انسان جو ہے ان کی طرف سے بے توجہ ہی برتتا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. اس کے لیے وہ انٹرنل ایکٹیویزم جو ہے اس کی بھی پوری توجہ ہونی چاہیے. اور اس اعتبار سے یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ ہمارے لیے گویا کہ روشنی کا مینار ہے، اور اس کی پھر شرح جو ہے وہ حدیث سے نکل رہی ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تعملوا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. میں نے مولانا مودودی مرحوم کی کتاب کا ذکر کیا ہے، اس میں چھوٹا سا اختلاف بھی میں بیان کر دوں. مولانا نے ان چاروں کو مقامات کا درجہ دے دیا ہے، اسلام، ایمان، تقوی، احسان. اس سے مجھے اختلاف ہے. یہ آیت اور حدیث جبرائیل دونوں وہ تین ہی مقامات کو مانتے ہیں، اور تقوی ڈرائیونگ فورس ہے، اسی لیے وہ تین دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، سمت تقوی سمت تقوی سمت تقوی. یہ وہ ڈرائیونگ فورس ہے کہ جو آدمی کو ایک مقام پر بیٹھ کر اور بس تانے ہونے سے روکتا ہے، اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو. جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے دو دن ایک جیسے رہے وہ بڑے گھاٹے میں رہا. کل آپ روحانی اعتبار سے جس مقام پر کھڑے تھے، آج بھی وہی کھڑے ہیں، تو گھاٹے میں گئے. آپ کے 24 گھنٹے کہاں گئے؟ زیرو ہو گئے. ان 24 گھنٹوں میں آپ کا کچھ سفر تھوڑا سا اور طے ہونا چاہیے، آپ کے اندر اور آگے آگے سے آگے ہے جستجو کے خوب سے ہے. خوب تر کہاں؟ جیسے دنیا میں بہتر سے بہتر آسائشوں پر اور آسائشوں کا اضافہ کیا جائے، لگژریز ہوں، یہ ہوں، دولت ہو، مال ہو، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. اسی طریقے سے اپنے دین کو خوب سے خوب تر بنانا، یہی احسان، دین میں خوبصورتی پیدا کرنا، دین میں حسن اسلام. اس میں میں ایک آپ کو حدیث سنا دوں، اس میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ متفق علیہ روایت. اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو حسین بنا لیتا ہے، درجہ احسان پر فائز ہو جاتا ہے، فکل حسنتی یا ملوہا کوتبہ لہو بعشر امثالہا الی 700، تو ہر نیکی کا ایک کام جو وہ کرتا ہے وہ اس کے لیے 10 نیکیوں کے برابر اور اس سے بھی بڑھ کر 700 نیکیوں تک کے درجے تک لکھ دیا جاتا. اب یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ وہ انٹینسٹی آف ایمان کی وجہ سے ہو رہا ہے. عمل وہی ہے، اس عمل کے اندر اس کے پیچھے ایمان کی انٹینسٹی کس درجے کی ہے، اس کی وجہ سے اس کی ویلیو اللہ کی نگاہ میں بڑھتی جا رہی ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. لیکن یہ کہ وہ وکل سیئۃ یعملھا، اگر کوئی خطا غلطی تو خرابی سازد ہو جاتی ہے، کوتے پر بلس نہیں، تو وہ اس کے بس ایک رائے لکھی جاتی ہے، وہ 10 گنا یا 100 گنا یا 700 گنا نہیں ہوتی. لیکن نیکی جو ہے 10 سے لے کر 700 گنا تک، یہ ہے اصل میں وہ انٹینسٹی آف ایمان، جس کے بارے میں ایک اور جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں، قیامت کے دن یہ ایمان ہمارا جو ہے، جس کا کہ یہاں جو بمبا سر چشمہ جو ہے وہ تو قلب کے اندر ہے، تو قیامت کے میدان میں یہ روشنی کی شکل میں ظاہر ہوگا، جبکہ گھپ اندھیرا ہوگا. گلصراط اسے ہم کہتے ہیں عام اصطلاح میں، جب اس پر سے گزرنا ہوگا اور ٹھوکریں کھا کھا کر لوگ جو ہے وہ جہنم میں نیچے گر رہے ہوں گے، وہ پل جو ہے جہنم کے اوپر ہے، تو وہاں اہل ایمان کو ایمان کی روشنی جو ہے ان کے سامنے آ جائے گی. اور وہ اس روشنی میں راستہ طے کر جائے گا. لیکن فرمایا حضور نے اس کے اندر جو ہے بڑا فرق ہوگا. کچھ لوگوں کا تو بس اتنا ہی ہوگا نور کہ ان کے اپنے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی, وہ بھی بہت غنیمت, بہت غنیمت. ٹھوکر کھانے سے تو بچیں گے نا, اندھیری رات میں گھپ اندھیرے میں آپ کو جانا, ٹارچ ہو تو کتنی بڑی شے معلوم ہوتی ہے وہ. لیکن کچھ لوگ حضور نے فرمایا ان کے ایمان کی روشنی اتنی ہوگی کہ اس کی روشنی مدینے سے صنعاء تک پہنچے گی, یہ یمن کا دارالسلام. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابوبکر کا ایمان کس درجے کا ہوگا, اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور کا ایمان کس درجے کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہے اصل میں اسلام, ایمان, احسان, جو حدیث جبرائیل میں آئے اور جس کو ذرا تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس آیت وارکہ میں بیان ہوا. اللہ تعالی ہمیں دین کے دونوں حرکی پہلوؤں پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ایک اندرونی روحانی اور ایک جو ہے انقلابی دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.